جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر چلنے پر ہمیں دشواری نہ ہو، گرانی نہ ہو، سستی نہ ہو، یعنی اندر میں ایسی رغبت ہو کہ مرغوب ہو جائے، جی چاہے اللہ سے انشاءاللہ مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ اس کی تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے۔ دیکھیے یہ باتیں تو آج سے حضرت تعالیٰ لکھی ہیں کہ آج بھی نافع ہیں، آج بھی ان کی ضرورت ہے، یہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں، ایک تو ہمارے سامنے یہ بھی بات آ جائے کہ اللہ پاک نے چونکہ اپنے دین کی بقا کا، دین کی حفاظت کا ایک انتظام فرما رکھا تو ہر زمانے کے اندر اللہ والوں نے یہ مجالس منعقد فرمائی، یہ اپنی نو کی کوئی نئی بھی نہیں ہے، یہ ہر زمانے مجلس ہی ہوتی نہیں ہے، کوئی زمانہ خالی نہیں ملے گا بلکہ کوئی علاقہ خالی نہیں ملے گا، اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ مجالس جو ہیں، جو اصل مجالس عربی میں ہیں، جن کا ترجمہ مولانا آصف علی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اردو کے اندر، جس کو ہم پڑھیں گے، اب یعنی آج سے ہزار سال پہلے کی مجالس ابھی تک محفوظ ہے، اللہ نے اس کا انتظام فرمایا کہ اس وقت جو ان کے متعلقین تھے، جو عقیدت مند تھے، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی، انہوں نے اس کو محفوظ کیا، لکھا، اور آج تک یہ چلا رہا ہے، اور دنیا میں پتہ نہیں کتنی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو گیا، یعنی اس طریقے سے ان کا فیض جو ہے یہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، تو ہر کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ تو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی اب اس میں فرماتے ہیں یہ تذکرہ چل رہا تھا، میں آخری چند سطر پھر پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں صاحب دادا، جس وقت تو مریض ہونے کے درجے میں ہے اپنا مقصود حاصل کر شریعت کے ہاتھ دے۔ یہ صاحب دادا خطاب اپنے مریض سے ہے یا غلام کر کے، یعنی بڑا لاڈ بھرا خطاب ہے، اس میں درجہ بندی ہے رزق کے معاملے میں، یہ تفصیل سے بات گزشتہ اتوار کو اس پر ہو چکی، میں صرف پڑھ جاتا ہوں کہ جس وقت تو مریض ہونے کا درجہ اپنا مقصود حاصل کر شریعت کے ہاتھ سے، یعنی شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے جو شریعت نے جائز طریقے اختیار کرنے کی اجازت دی ہے ان کو اکثر کے حاصل کر لے، دوسروں کو دیکھا دیکھی غیر شریعی چیزوں کی طرف نہ پڑ کہ لوگ کمار ہیں یا ان پر نہیں، شریعت کے اندر ہے اطلاع، اسی سے ہوگی، اور جب تو متی ہو جائے، جب تو خاص ہو جائے اور صدیق بن جائے تو امر الہی کے ہاتھ سے مقصوم حاصل کر، اس کی تفصیل پچھلے اتوار کو ہوگی، یعنی صدیق وہ ہے جس نے سچ کر دکھایا اللہ کی اطاعت کو، یعنی اب یہ اس کے اندر ایک ایسی قوت آ گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی یہ نہیں کرتا، اب کر ہی نہیں سکتا، اب ایک خصوصیت حاصل ہو گئی ہے، اب اس کے اندر پہلے تو شریعت کے اندر یعنی شریعت کے مطابق دیکھنا ہے جائز ناجائز کو، پھر جائز بھی ہے، شریعت نے اجازت بھی دی ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں جب تو خاص صدیق بن جائے تو امر الہی کے ہاتھ سے مقصود حاصل کر، یعنی اب اس کے دل کے اندر اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو لے یا نہ لے، یہ اور اعلیٰ درجہ آ گیا۔ وہ کئی مسئلے بھی ہوں گی کہ ہمیں بندے کے لیے ہے یہ امر الہی سے حاصل کرے گا، اور جب تو مسیح ہو اور واصل ہو جائے اور مقرر ہو جائے تو پھر فعل خداوندی کے ہاتھ سے لے کہ تیرا مقصود خود بخود تیری جان پہنچائے، تیری جان پہنچایا جائے، یہ ایک اعلیٰ درجہ آ گیا۔ اب یہ مسیح ہو گیا، یعنی اللہ کی اطاعت ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی نافرمانی بالکل نہیں کرتا، اور واصل ہو گیا یعنی اللہ سے مل گیا ہے، اللہ سے ملنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیا ہے، اس کی رضا کو حاصل کر لیا ہے، اس پر شریعت پر چل کر، اس کے حکموں کی اطاعت کر کے اس کی نافرمانی سے بچ کر جو ہے یہ مقرر بن گیا, یہ اس کے قریب ہو گیا ہے. اب اللہ پاک کا اتنا مقرر ہو گیا ہے, اللہ کی ایسی اللہ نے اس کو استعداد عطا فرما دی ہے کہ اب اس کا مقصود اللہ خود اس تک پہنچا رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو مقرر فرما دیتے ہیں, ان کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں, وہ پیچھے پیچھے ان کے پھرتے ہیں کہ حضرت کچھ قبول کر لو, حضرت کچھ قبول کر لو. فاتح پہ حکم دینا تجھ کو حکم دے گا, وہ تجھ کو رد کرے گا, اور فعل حق تیرے اندر حرکت کرے گا, اور کہ تجھ سے کام لینا یا تیرا کام نہ رہے گا, اب اللہ تجھ سے کام لے گا. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. آگے فرماتے ہیں کہ مخلوق تین طرح کی ہیں, عامی اور خاص الخاص. اب یہ درجہ بندی ہوگی نا, عامی خاص اور خاص الخاص. بس عامی تو پرہیزگار مسلمان ہے جو شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا پابند رہتا ہے, اس سے جدا نہیں ہوتا, کہ عمل کرتا ہے تعالیٰ کے اس ارشاد پر کہ جو کچھ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اس کو لے, اور جس سے منع فرمائے اس سے باہر. بچوں کو پیچھے کر دو. کیونکہ توجہ منتشر ہوتی ہے. تو کیا فرما رہے ہیں, مخلوق تین قسم کی ہے, ایک عامی, ایک خاص الخاص. بس عامی تو پرہیزگار مسلمان ہے جو شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا پابند رہتا ہے, تو جدا نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام بڑی محبت اور عقیدت سے لیا جاتا ہے. پیرانی پیر, غوث العظم, بڑے القابات ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. طریقت کے اندر, تصوف کے اندر ان کا ایک بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا ہے. آج بعض اوقات بعض کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے, طریقت اور ہے, یعنی طریقت کو شریعت سے ہٹ کر سمجھاتا, حالانکہ ایسی بات ہے نہیں. شریعت ہی اصل ہے, طریقت شریعت کے تابع ہے, بلکہ طریقت شریعت پر ڈالنے کا ایک طریقہ ہے, اصل شریعت ہی ہے. ہمارے یعنی صوفی ہیں, اسی کو فرما رہے ہیں نا کہ ابتدا شریعت ہی سے ہوگی, تو شریعت اصل ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو پہلا درجہ ہے وہ پرہیزگار مسلمان ہے, پہلا درجہ, اس سے نیچے درجہ کوئی نہیں ہے. جو شریعت پر عمل کرتا ہے, اس کا پابند رہتا ہے, اس سے جدا نہیں ہوا کرتا, کہ عمل کرتا ہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد پر جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اس کو لو, اور جس سے منع فرمائے اس سے باہر آ جاؤ. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرتا ہے, ان کی سنتوں کا تابع رہتا ہے, ان کے خلاف نہیں چلتا, ہر چیز کے اندر, عقائد کے اندر بھی, عبادات کے اندر بھی, اخلاق کے اندر بھی, معاملات کے اندر بھی, معاشرت کے اندر, یعنی اپنی پوری زندگی کے ہر شعبے میں اس کا نمونہ کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے. بس جب یہ اتباع شریعت پورا ہو جاتا ہے اور مسلمان اس پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے, دو باتیں آگے, اس سے کیا پتا چلا کہ شریعت کے دو قسم کے احکام ہیں, ایک ظاہری جو انسان کے ظاہر کے اعضاء جواری کے استعمال کے طریقے بتایا جس کو فقہ کہا گیا, اسی طریقے سے فقہ باطنی بھی ہے جو تصوف ہے, جو تزکیہ ہے, جو دل کے یعنی ہمارے اندر کے جو احکام ہیں اس کا طریقہ بتاتا ہے, وہ مستقل ہے. جہاں اعضاء جوارح کے احکام ہیں ایسے دل کے بھی مستقل احکام ہیں. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ عامی آدمی کی بات ابھی ہو رہی ہے, یہ بھی عامی آدمی کی بات ہو رہی, عام مسلمان جو ہے, یعنی ایک مسلمان عام مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کرے, جس سے روکا جا رہا ہے اس سے رکے اور اس کی پابندی کرے. جب یہ اتباع شریعت پورا ہو جاتا ہے اور مسلمان اس پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرتا ہے, یعنی ظاہری جو فقہ نے بتایا, جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر نماز کی شرائط کا بھی پورا خیال کر رہا ہے, اس کے ارکان بھی صحیح, اس کے واجبات بھی صحیح, اس کی سنت بھی صحیح, اس کے مستحبات بھی صحیح, یعنی جسم کو جو استعمال کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ظاہری طور پر اس کے مطابق, قیام بھی ایسے, رکوع بھی ایسے, جلسہ بھی ایسے, قومہ بھی ایسے, ہر چیز اس کی رعایت کے مطابق چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار سے بھی اپنی نیت کو خالص کر کے توجہ اس کی طرف رکھ رہا ہے. اس سے مخصوص اللہ کے امر کی تعمیل ہے, اس سے مخصوص اللہ کو راضی کرنا ہے, لوگوں میں واہ واہ نہیں ہے, لوگوں میں شہرت نہیں ہے, لوگوں میں اچھا بننا نہیں ہے, یہ اس کا باطن آگے. اس نماز سے مخصوص اللہ کے امر کی تعمیل ہے, اس کی رضا جوئی ہے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے, اور کوئی غرض نہیں ہے اس سے. تو یہ آخر صلاح ذکری کے نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے تو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو یہ ہو گیا, یہ ایک عام مسلمان کی بات بتا دی کہ جب یہ اتباع شریعت پورا ہو جاتا ہے اور مسلمان اس پر ظاہر اور باطن کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے تو اس سے اس کا قلب منور بن جاتا ہے, یعنی دل کے اندر نور آئے گا تو کس سے آئے گا؟ شریعت پر چلنے سے. اب یہ نہیں ہے کہ خلاف شریعت چل رہا ہے اور پھر اس سے اس کا دل منور بن جائے گا, کہ جی باطن, یہ باطن اور چیز ہے, یعنی باطن کے اندر جو اثر آئے گا تو شریعت مطہرہ پر ظاہری طور پر عمل کرنے ہی سے آئے گا, شریعت کو چھوڑ کر نہیں آئے گا. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں, یہ ہے جو تربیت فرما رہے ہیں, یہ ہے جو مقصود ان بزرگوں کا رہا ہے, اللہ والوں کا مقصود یہ رہا ہے, یہ تربیت, یعنی اس زمانے کے اندر بھی عامۃ الناس کو, عام مسلمانوں کو دیکھ کر جو آپ کا دل کھلتا تھا کہ مسلمان میں یہ صفات ہونی چاہیے, نظر نہیں آ رہی ہیں, کم آ رہی ہیں, اس میں فرق نظر آ رہا ہے, تو پریشان ہو کر یہ درد سے اس کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے اندر ان صفات کو لانے کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ یہ مسلمان کو ہونا چاہیے, کہ جب یہ اتباع شریعت پورا ہو جاتا ہے مسلمان اس پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, یعنی کبھی کر لیا پھر چھوڑ دیا, یعنی یہ کام تو مستقل کرنے کا ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے کا ہے, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, اب اس کا قلب منور ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کی نافرمانی سے جو دل کے اندر میل آ جاتا ہے, جو دل کے اندر جو ہے قدورت آ جاتی ہے, تو دل جو اس میں ظلمانی ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے, تو شریعت مطہرہ پر چلنے کی برکت سے, مشکل مزاجی سے اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے چلنے سے, تو پھر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے, منور ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس دل سے دیکھنے لگتا ہے. ہم تو اسی سے دیکھتے ہیں, ہم تو اسی کو دیکھنا جانتے ہیں, اللہ قرآن بھی اشارہ کر رہے, لا تعام الابصار ولكن تعام القلوب اللہ کی فسقور, کیا فرما رہے ہیں مفہوم ہے, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں, یہ دل اندھا کیوں ہو گیا, کہ دل کے اندر کی وہ صلاحیت کیوں مضبوط ہوگی, شریعت کو چھوڑا, اللہ کی اطاعت کو چھوڑا, اس کی نافرمانی پر لگے, ظاہری اور باطنی گندگی اندر بھرتی رہی, ان گندگیوں سے کیا ہوا کہ یہ استعداد اس کی کیا ہو گئی, اس پر غبار آ گیا, اس نے دیکھنا چھوڑ دیا, آنکھ میں ایک ذرہ پڑ جائے کیوں جی؟ ایک ذرہ کیا ہے؟ ایک ذرہ آنکھ برداشت نہیں کرتی. آنکھ اتنی لطیف ہے بہت میں پتھروں میں چڑھ جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن سب سے لطیف چیز جو ہے انسان کے ظاہری میں کیا ہے؟ آنکھ ہے. ایک چھوٹا سا ذرہ برداشت نہیں ہوتا. ہمارے سنایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ دل اس سے بھی زیادہ لطیف ہے. دل کی لطافت آنکھ کی لطافت سے بھی زیادہ ہے. اب کیا پتہ چلے گا, اب کیا نظر آئے گا؟ کیونکہ یہاں تو پتہ نہیں ذرات کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو دل کے اندر کی اگر ہم بینائی چاہتے ہیں, جس کو بصیرت بھی کہا گیا ہے, جس کو فراست بھی کہا گیا ہے, وہ کب ملے گی؟ جب ظاہر شریعت پر اور باطن شریعت پر عمل مستقل مزاجی سے کرتے رہیں گے. فرماتے ہیں اب اس کا دھیان دل منور ہو جاتا ہے اور پھر اس سے دیکھنے لگتا ہے. پھر جب یہ شریعت, یہ شخص شریعت کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کا قلب اس سے استغنا برتتا ہے اور طلب کرتا ہے تعالیٰ کے الہام کو کہ اس کا الہام ہر چیز کو شامل ہے. یہ دوسرا درجہ آ گیا. پہلے بتا چکے ہیں جو درجے پہلے, جو پچھلی سوال میں جب میں نے کچھ پڑھ بھی لیا کہ پہلے شریعت سے مقصود لیتا ہے پھر اللہ کے حکم کا. اب اللہ کا حکم یہ ہے ہر ایک کے لیے نہیں آ گیا, یہ اس کے لیے آ گیا. یعنی اب اس کے دل کے اندر ایسی استعداد آ گئی ہے, اب اس دل کے اندر نورانیت آ گئی ہے, یہ دل ظلمت سے نکل گیا ہے, شفافت آ گئی, لطافت آ گئی, پاکیزگی آ گئی. کیوں آ گئی؟ کہ اس نے نفسانیت کو مغلوب کر دیا, نفس کے تقاضوں کو دبا دیا شریعت کے مقابلے میں. کیونکہ ہر وقت انسان کا ایک قسم کا شرط ہے الحمہ فجورہ و تقواہ. اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے فجور بھی اور تقوی بھی, یعنی شر کی قوت بھی رکھی ہے, خیر کی قوت بھی رکھی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہاں فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب وہ ہو گئے تزکیہ, یعنی نفس کے جو منفی تقاضے ہیں ان کو دبانا آ جائے. یہ ابھرتا ہے یہ منفی, یعنی کوئی کام بھی آ گئی آگے کہ اندر کشمکش چلتی کروں نہ کروں. اب یہاں شریعت کا دیکھنا ہے کہ اس تقاضے کو پورا کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, اجازت ہے یا نہیں, یہ ہر وقت کی بات ہے. ناجائز ہے جائز ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اگر جائز ہے تو اس جائز خواہش کو, تقاضے کو پورا کرنے کے لیے شریعت طریقہ کیا بتایا؟ تو جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. اس لیے جب اس کا دل منور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ استعداد آ جاتی ہے, اور نہیں ہے تو پھر نہیں. پھر لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگ ہمارے ہیں, پیسے بڑے مل رہے ہیں, اس طریقے سے ہے تو یہ شریف کے خلاف, لیکن نظر آ رہا ہے کہ لوگ کما رہے ہیں. ماحول کی فضاؤں کے اندر اب اندر سے چونکہ نفسانیت غالب ہے, کبھی تھوڑی سی بات پوچھتی بھی ہے تو بات پہ سب کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنا معاہدہ کر کے خود دیکھتے ہیں. یعنی ایک شریعت مطالعہ کا طریقہ ہے, ایک رواج کا طریقہ ہے, ایک برادری کا طریقہ ہے, ایک شریعت کا طریقہ ہے. ہر وقت قسموں کا چلتی برادری کا رواج غالب آ جاتا ہے, ماحول کی فضائیں غالب آ جاتی ہیں. تو جس دل کے اندر نورانیت آ جاتی ہے, اس دل کے اندر روحانی قوت آ جاتی ہے, یہ شریعت مطالعہ کو اپنانے کے لیے, اس پر چلنے کے لیے, اس کے تقاضے پر اپنے آپ کو لانے کے لیے ہمت پاتا ہے. ورنہ ہمت یہ دن کیا کرنی مجبوری ہے, برادری سے کٹ جائے, اللہ سے کٹ جائے, اللہ کے حکم کو توڑ اللہ سے کٹ جائے. برادری کا اتنا خوف مسلط ہو چکا ہے, اتنی اہمیت ہے کہ اس سے نہ کٹ جائے. لیکن جب دل میں نورانیت آ جاتی ہے، دل میں شفافت آ جاتی ہے، دل کی لطافت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، پھر دل کے اندر وہ قوت آتی ہے. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب دل منور ہو جاتا ہے تو اس سے پھر یہ دیکھنے لگتا ہے. پھر اب جب اس کے اندر استعداد آ گئی تو اب یہ دل جو ہے کیا استغراب رکھتا ہے، اور یعنی یہی کہ قدم ٹوٹ پڑتا اس کے اوپر بھی. شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اس کے اوپر بھی ٹوٹ کر نہیں پڑتا. اب حق تعالیٰ کے انعام کو طلب کرتا ہے. اب اس کا دل چونکہ اس کی طرف لگ گیا ہے اور صاف ہو گیا، اللہ انصاف کر رہا ہے اس میں، اب اس کو اب انتظار کرتا ہے کہ اس کو مارا کہ نہیں آ رہا. یہ اگلا درجہ ہے. فرماتے اس کا انعام ہر چیز کو شامل ہے. چنانچہ فرمایا تعالیٰ نے، فرمایا کہ تعالیٰ انعام فرمایا ہر نفس کو اس کا تقوی اس کی بدکاری. وہ الحمہ فجور و تقوا یہاں فرما دیا. بس اس کا فرق متقی بنتا ہے اور منتظر رہتا ہے تعالیٰ کے الہام اور اس کی علامت کا. ظاہر صورت حال لے کر اور وہ یہ ہے اس کو دکاندار کی دکان میں جو کچھ مال ہے، ظاہر حال اس کا ہوا ہے کہ اسی کا مملوک ہے اور اسی کا مقبوض ہے، بس اس سے خرید کر استعمال کرنے کی شرع اجازت ہے اور تقویٰ کے خلاف بھی نہیں ہے. یہ ابتدائی درجہ ہے اور مرید اور عامی کا ہے. سبحان اللہ، یہ کس کیا ہے؟ عامی کا ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنا دادا لگا لیں، ہم کہاں ہیں؟ یعنی یہ تو عامی کا ہے کہ دکاندار ایک مثال دے رہے ہیں کہ ان کی دکان میں جو مال ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس کا مملوک ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اس کا مقبول ہے، یعنی اس کے اپنے قبضے میں ہے. ظاہری طور پر شریعت کے اعتبار سے کوئی چیز اس میں ایسی نظر خراب نہیں آ رہی. تقویٰ کے اعتبار سے بھی اجازت ہے. یہ سماج کی ابتدائی درجہ ہے، مرید کا عامی، یعنی عام مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ یہ تحقیق کرے. اس کے بعد یہ جس کا اگلا درجہ بتایا نا، جس کا دل منور ہو گیا نا، اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لوٹتا ہے اپنے قلب کے نور سے، یہ لوٹتا ہے اپنے قلب سے نور سے روشنی چاہتا ہے اور غور کرتا ہے اور اس کے اندر قلب کے نزدیک کیا خرابی ہے. بس بس استغنا قلب، اس میں کوئی مضرت، مطلب اس کی لذت سے شہوت نفس کے قوی ہونے کا اندیشہ ہے، یا مال مملوکہ میں غضب، غصب و رشوت خریدے کا استعمال پایا جاتا، استعمال رک جاتا ہے. یعنی اس کے اندر اسی استعداد آ گئی ہے کہ ظاہر شریعت کے مطابق اجازت ہے، تقوی کے روح سے اس کو اجازت ہے اس کے لینے کے لیے، لیکن اپنے دل کے اندر جو اللہ نے اس کو نور عطا فرمایا ہے اس کی نور کی روشنی سے اب اس میں غور کرتا ہے، اس کو پھر پہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کرے گا تیرے اندر کوئی شہوت بڑھے گی، کبھی ہوگی غلط کی طرف میلان بڑھے گا. آج ہم بہت دور چلے گئے، آج ہم بہت دور چلے گئے. عجیب لگ رہی ہوں گی باتیں، عجیب لگ رہی ہوں گی، بلکہ ہمارا سب کہے گا پھر تو کھانا مشکل ہے، پھر تو دنیا میں رہنا مشکل ہے. کیوں سے؟ لیکن ایک زمانہ گزرا ہے جی، ایک زمانہ گزرا ہے کہ مسلمان اس کی رعایت کرتا تھا، اس کے ظاہر کی بھی اس کے باطن کی بھی، واقعات موجود ہیں. کہ حلال کے لقمے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، حلال کے لقمے سے کیا اندر میں روحانی قوت آتی ہے. پاکیزہ مال جب کھایا جاتا ہے اندر میں تقویٰ، اور تقویٰ کے اندر پھر ترقی ہوتی ہے. اور جو مال مشتبہ ہو یا جس میں کچھ حرام کی آمیزش ہو تو یہ دل کے اندر منفی جذبات کو ابھارتا ہے. ایک واقعہ ہے، میں نے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہمارے اکابر کا، اکابر دیوبند کا، کہ ان کے زمانے میں، پرانا زمانہ کا قصہ ہے، ایک گھسیارا تھا گھاس کھودنے والا، اس کو شوق ہوا، عقیدت مند تھا، محبت تھی اکابر سے، کہ میں ان کے کھانے کی دعوت کروں. غریب تھا بیچارا، جو جنگل سے گھاس کاٹ کے لا کے بیچ کے اپنا گزارا کرتا تھا، لیکن محبت تھی، شوق تھا، دل چاہتا تھا کہ بزرگوں کی میں کچھ خدمت کروں. تو ان کے پاس آ کے ان سے درخواست کر کی کہ میرا جی چاہتا ایک وقت کا کھانا میرے طرف سے کھا لیں. وہ پہلے تو بیچارے معذرت کرتے رہے اس خیال سے کہ بیچارا غریب آدمی ہے، لیکن اس کے اخلاق کو، اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، دن مقرر ہو گیا، اس دن کھانا ایک وقت کا میری طرف سے. اس دن یہ آیا، کہنے لگا، اس نے خود سوچا کہ اللہ والے ہیں اور میں گوار دیہاتی جنگلی، میرا کھانا پتہ نہیں ان کو پسند آئے یا نہ آئے، رغبت ہو یا نہ ہو. تو آپ نے عرض کیا کہ جی میرا کھانا تو پتہ نہیں کیسا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ پیسے آپ لے لیں، اپنی مرضی کا پکا کر خود کھا لیں. وہ بھی خوش ہو گئے، ٹھیک ہو گئے کہ ہم مرضی سے پکا لیں. تو ایک مقدار جو اس کی رشتہ کی وہ دیکھ کر چلا گیا، وہ مقدار تھی بہت تھوڑی، اس کا کھانا جب پکا تھا وہ بہت تھوڑا تھا، جیسے لوگوں میں کچا گئے، سب نے کھا لیے کوئی جو بزرگ تھے، لیکن کہتے ہیں کہ مقدار تو تھوڑی تھی لیکن ایسا وہ زبردست حلال کا تھا کہ اس میں ایسی نورانیت تھی کہ کھانے والے بتاتے ہیں کہ مہینوں دل کے اندر اس کی نورانیت محسوس کی. مقدار تھوڑی مہینوں. پھر کہتے ہیں کہ ایک شیخ آیا کہ میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے مٹھائی لے کے، تھال لے کر، یہ مٹھائی لیا نا آپ قبول کر لیں. میں کہا چلا تھا کھلا دو. اس نے بھی اصرار کیا کہ نہیں آپ چھوٹا سا تھا بس، ضد کی تو معمولی سا ٹکڑا، کیا تھا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ اس مٹھائی کا چھوٹا تھا. وہ جیسا انہوں میں لیا وہ جو مہینوں نورانی اثر تھا وہ یوں کیا، اور مہینوں اس کا اثر بھی رہا. مقدار کتنی تھوڑی سی، مہینوں کہ گناہ کے تقاضے اندر سے پیدا ہوتے رہے، لیکن چونکہ اہل علم تھے، اللہ کا فضل ساتھ شامل رہا، تو عملاً تو نہیں کیا گناہ لیکن تقاضے اٹھتے رہے. آج ہم کتنی دور نکل گئے ہمیں تو اندازہ بھی نہیں. کھانا کیا کرتا ہے، ہم تو کھانے کی ہائی لذت کو جانتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں، یہ اس کی اندر یہ کبھی پھنس گئے یا پھنس گئے، انکار بھی کیا ہوگی بس پھنس گئے، لیکن اثر آ گیا. تو یہاں پر ہمارے صدیق کے لیے کہ جو صدیق ہے، جو خاص بنتا ہے، اس خاص بندے کے لیے ہے کہ پہلے تو شرم اس نے سارا اندازہ لگا لیا، قرائن سے سارا نظر آ گیا کہ شرم، پھر وہ اپنے دل کی متوجہ ہوا اس میں کوئی مضر کی چیز تو نہیں ہے، اس کی لذت سے شہوت نفس تو کمی نہیں ہو جائے گی، یا اس میں کوئی ایسی چیز اہتمام تو نہیں کسی قرب نظر نہیں کھاتا. اس پر واقعہ میں نے اکثر بیان کیا اسی پر خیال. اب دیکھیں یہ بات ہے آج سے ہزار سال پہلے کی، اور میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، جو پہلے بھی کی دفعہ عرض کی، کہ ہمارے حضرت کے شہر جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شمس الدین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وصال 45 میں ہوا ہے، یہ تو ابھی قریب کے ہوا نا، وہ اپنے ایک قریبی مریض بلکہ آپ کا خلیفہ اس کے یہاں کھانے پر اور کھانا سامنے بھاگ کے چلیے، وہ پریشان ہو گیا، اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ کھانا جو ہے یہ سبزی جو پکی ہے یہ میری اپنی کھیتی کی ہے، پکانے والی میری بیوی وہ بھی آپ سے بیعت ہے، وہ بھی نیک ہے، اس نے صفائی پیش کی، سمجھ گیا کہ حضرت جو ہاتھ کھینچ لے تو بات ہے، تو صفائی پیش کر دی کہ سبزی بھی میری اپنی سبزی کی ہے، یعنی یہ نہیں کہ کمرا بھی اور کمرا ہم کھانا ہے، ساتھ ہی سبزی سامنے، کیونکہ وہ علاقہ بھی ایسا ہے دیہاتی علاقہ، تو پہاڑی علاقہ شہر سے بہت دور بہت دور، آج بھی دشوار کی بات ہے، راستے سے پہنچنا پڑتا ہے وہاں پر، کہ سبزی بھی میری اپنی کھیتی کی ہے اور پکانے والی بھی میری اپنی بیوی جو ذاکر شاغل ہے، حق میں فرمایا کہ پوچھو اس سے کہ ہلدی کہاں سے آئی ہے، جی اب دیکھیں کھانے کے اندر ہلدی کی مقدار کتنی ہوتی ہے، یہ آ گیا نا، یہی بتایا نا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، یہ کس سے پوچھتا ہے، غور کرتا ہے، یہ صدیق غور کرتا ہے، اس نور فراست سے دیکھتا ہے، اور جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے پھر بچا لیتا ہے، کہاں کھینچ لی، انہوں نے جا کے بیوی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ ہلدی ختم ہو گئی تھی، گھر میں تھی نہیں، تو ایک ڈیرا تھا یہاں پر، وہاں سے جا کے مانگ کے لائی، ہمیں تو ہلدی ختم ہو، بچے کو بیچ کے منگوا لیے، یہاں تو بازار ہے نا، وہ پہاڑوں پر، آج بھی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، وہاں تو ضروریات جو ہے نا کبھی جا کے شہر سے لا کے رکھ لی تو فوری طور پر تو نہیں ملے گی نا، کبھی ایسا ہو جاتا تو ایسی کوئی صورت حال کی کہ بازار سے باہر کے لانی کیا، کہ جو باندھ کے لائی گئی تو وہ کیا تھی، صحیح نہیں تھی، اب وہ کس چیز ہے، وہ جس سے تاجہ بتا رہے ہیں، تو ایسے اللہ کے بندے ہر زمانے میں رہے ہیں، رہیں گے انشاءاللہ، تو فرماتے ہیں ایک چیز کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کتنا مجھے پڑ گئے کہ نہیں مجھے بھوکے مرے، جیسے ہمارے بعض احباب باہر ملکوں میں جاتے ہیں کاروبار کے لیے یا نوکری کے لیے، یہاں تو وہاں جب وہاں امتحان آتا ہے بڑا زبردست قسم کا، امریکہ میں انگلینڈ میں ان جگہوں میں، کہ حلال کی تلاش، اب جس کی اگر قوت نہیں کہتے نہیں بھوکے مرے جی کیا کر جی، سب اللہ کی بنائی چیز ہے، لیکن جس کے اندر تھوڑی سی بھی رمت ہے نا وہ نہیں وہ بچتا ہے، نہیں وہ تحقیق کرتا ہے حلال کہاں سے ملے، جیسے ہمارے ساتھی ابھی گئے آسٹریلیا پڑھنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی سے پونے گھنٹے کی ٹرین کے سفر کی جگہ پر انہوں نے دوسرے علاقے میں مکان کرائے پر لیا ہے، صرف اسی لیے کہ حلال کھانے ملتے ہیں، صرف اسی لیے، یہ مشقت ساری برداشت کر رہے ہیں جانے اور آنے کی ہے، سر اس لیے کہ یہاں مسجد قریب ہے، اس لیے کہ یہاں حلال کھانا ملتا ہے، اب جس کے اندر میں یہ ہے قوت ہے تو وہ تو نہیں پڑے گا پیچھے، ورنہ پھر اس نے کیا کرے گی، اب جہاں پر غلبہ ہے دوسرے لوگوں کا تو وہ تو بھی رہا نہیں ہے، بازار میں وہی چیزیں ملیں گی، اب وہ دیکھنے میں سیکھ نظر آ رہی ہیں، اب یہ امتحان ہے، نفس پڑتا ہے اس کی طرف کہ میں کھا لوں، اب اس کا تقوا اس کے اندر کا نور جو ہے وہ، تو یہاں اس سے بھی آگا درجہ، وہ تو بتایا نا کہ عام ہے نا جو ظاہر میں نظر آ رہا اور اس کے پاس کا درجہ ہے، تو یہ اس ترنائے فرد سے دیکھ تک کوئی بزرگ تو نہیں ہے کہ اس کی لذت سے شاہ کے نفس کے قوی ہونے کا اندیش ہے، یا مال مملوکہ میں غصب رشوت سے لیتے مال کا استعمال سے رک جاتا ہے، ہمارے لاہور کے جب لاہی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ واقعہ سنایا، ان کا بھی یہ حال تھا، ان کے بس جیب میں چنے رہتے تھے، کہیں جاتے تھے جہاں ایسا ان کو، کیونکہ اللہ نے ان کو فراست دی تھی، جب ایسا دیکھتے لوگ کھا رہے ہیں جی شروع کر دیتے ہیں چنے کھانا. غوث رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ ایک ایسی دعوت میں شریک تھے, وہ اس کے راوی ہیں کہ میں نے حضرت سے کہا سب کو کی روکے تھے, سب کو ہی روک دو, سب کھا رہے گرم پکا ہوا ہے اور آپ چنے کھا رہے ہیں. تو میں نے یہ مکلف ہی میں مکلف مجھے نظر آ رہا ہے اس کو نظر بھی آدمی کو کھانے کو. مجھے نظر آ رہا ہے. اب دیکھو جس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر گندگی ملی ہوئی ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ دودھ والا دودھ دوڑ رہا ہے اور وہی اس نے پیشاب کر دیا تو چھینٹے اس میں پڑ گئی, اب اس نے لا کے بیچنا شروع کر دیا. لیکن جس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے وہ لے گا, پیے گا, ایک چھینٹی پڑی ہے, ایک چھینٹ ہی پڑی. لیکن جس نے دیکھ لیا ہے, جس کو نظر آ گیا ہے, وہ کبھی پیے گا اس کو؟ یہ ہے جس کے دل کے اندر ہے. لیکن یہ نورانیت آتی کب ہے وہ پہلے بتا دیجیے, یہ ایسے نہیں آتی. پہلے شریعت مطہرہ کی پوری تحقیق کر کے اس پر مستقل مزاجی سے جمنے سے خلاف شریعت چل کے کوئی کسی کو کوئی مقام مل جائے, یہ ناممکن ہے, بالکل غلط ہے, شریعت کے بغیر نہیں ہے. یہی امتحانات ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے. بعض اوقات جو ہے بعض ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں اور کمزور ایمان والے لپک پڑتے ہیں اس کی طرف. جیسے ہمارے ساتھی ہیں بتایا کر کے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے تو خواتین میں سے بات کرتے کرتے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو رسول کی زیارت ہوئی ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ تذکرہ کیا زیارت ہوئی ہے. ان کی دینی عمل سامنے ہے کہ نہیں, شریعت کے پابندی نہیں ہے. یہ ساتھ کہتے ہیں دینی بھی اسے متاثر ہو, کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا نماز وغیرہ سے, وہ دیکھو اسے نمازی بھی نہیں ہے, دیکھو زیارت تو ہوئی. کتنا بڑا امتحان ہے, کتنا بڑا امتحان. اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی ہے تو نماز کے بغیر بھی ہو گئی تو کیا ہو گیا, ان کا کام بن گیا. میں نے کہا تم کو یہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کفار نے خوب کی, کیوں نہیں کی؟ فائدہ ہوا ان کا. منافقین نے خوب کی, منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ریاض الجنہ کے اندر, جس کو جنت کا ٹکڑا فرمایا وہاں ساتھ بیٹھتے رہے. کیوں جی, ہے یا نہیں, حقیقت ہے یا نہیں, کیا فائدہ ہو, کیا فرمایا گیا ان منافقوں کے تعلق سے. تو صرف زیارت جو ہے یہ ہم خود فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ فیصلے ہم خود کر لیتے ہیں کہ یہ کام بن گیا ان کا. زیارت سے فائدہ نہیں, اتباع سے فائدہ ہے. تو خواب میں کسی نے زیارت کر لی اور وہ سارے ہم سمجھ لیں کہ دیکھو یہ تو یہ کام بن گیا, یہ ابھی اب اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت. یعنی جو رتبہ ملے گا, جو رتبہ جس کو کہا ہم بنا رہے ہیں رتبہ, وہ رتبہ نہیں ہے, وہ مقام نہیں ہے. مقام جب شریعت نے خراب دیا, یہاں شریعت تو پرکھا جائے گا, یہاں شریعت. اس لیے آہا اور حضرت کے ہر بیان کے یہ بات دور ملے گی کہ شریعت کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی ولایت کا بھی جو مقام ملے گا وہ شریعت پر چلنے ہی سے ملے گا. ولی جو اللہ کا دوست بنے گا شریعت پر چلنے ہی سے بنے گا. شریعت کے خلاف چل کے ولی اللہ نہیں بن سکتا, ولی شیطان تو ہو جائے گا. لیکن اس زمانے میں سنبھال رہے ہیں, یہی بتا رہے ہیں, کیونکہ یہ ہر زمانے میں رہا ہے, یہ آج نہیں ہے. تو اللہ والوں نے, اہل حق نے نکھار کے پیش کیا, صحیح تصوف یہ ہے, تصوف کی اصل یہ ہے, تصفیہ یہ ہے. کل بھی ایک صاحب آئے تھے کہ صوفی تو صوف سے ہے, ایک زمانہ کہیں گزرا پہلے کہ صوفی صوف پہنتے تھے، ان کو کہتے انہیں کپڑا پہنتے تھے، کسی مسئلے سے کسی ضرورت سے تو اب صوفی اسی کو، حالانکہ یہی بتاتے کہ آئے گا ان کے بیان میں گزرا جائے گا کہ صوف سے صوفی نہیں بنتا، صوف دل کی صفائی سے بنتا ہے، صوفی دل کی صفائی سے بنتا ہے، صوف سے نہیں بنتا ہے. اس کا مطلب ہے اس زمانے کچھ لوگوں نے ان صوفیوں کی نقل میں صوف کے کپڑے پہن کے یہ دعویٰ کیا ہوگا اب صوفی، جیسے آج ہم حاجی کو صوفی کہتے تھے، چھوٹی ساری صوفی دار صوفی صاحب کو بھی کہتے نا صوفی، صوفی بن کے چھوٹی گاڑی آ گئی صوفی صاحب مولوی صاحب ہے، تو اس نے جو کوئی غلط حرکت کی دیکھو مولوی ایسے کرتے. تو ہر زمانے میں یہ رہا ہے. تو صوفی صفات ہے، دل کی صفائی سے ہے. دل کی صفائی کیا ہے کہ دل کے اندر شریعت کے خلاف ناجائز جتنی خواہشات ہیں ان کو دبا کر شریعت سے متعلق چلنے کی استعداد کا حاصل کرنا. نفس کی کشمکش سے نفس ابھرتا ہے، نفس کو مغلوب کر کے شریعت پر چلتا ہے. تو شریعت پر پرکھا جائے گا، شریعت متعلق پر عمل کرنے کی استعداد کو حاصل کرنا، یہی تزکیہ ہے کہ ماحول کے خلاف، فضاؤں کے خلاف، طبیعت کے خلاف، غلط خواہشات کے خلاف نفس کو آگے پڑھ گئی گندگی کی. وہ عادت ایسی پختہ ہوگی کہ پتہ بھی ہے جتنی گندگی ہے لیکن رک نہیں رہا کیونکہ غلبہ ہے اس کا. اس قوت کو توڑنا، وہ استعداد حاصل کرنا، اب نگاہ نفس کہتا دیکھ لے کیا ہو جائے، اب نفس کہہ رہا ہے کہ دیکھ لے لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں دیکھ، نگاہ کو روک لے، آنکھ کے پردے کرا لے. اب کشمکش ہو رہی ہے. اب یہاں یہ تو اس استعداد کا حاصل کرنا ہے کہ نفس کے اس تقاضے پر قابو پانا آ جائے. آج کیا کہتے ہیں جی، بڑی کوشش کرتے لیکن نگاہ پھسل لی جاتی ہے، رکتی نہیں. دیندار کہتے ہیں اور دیندار پریشان ہے، یعنی جن کے اندر حیات کی رمق ہے، جن کے دین کی رمق ہے، وہ پریشان ہے اس بات سے کہ نفس کے اوپر قبول ہو جاتے ہیں. یعنی اندر کی قوت کو اتنی قوت ابھی اتنا کر دیا ہے کہ باوجود جاننے کے رکنا مشکل. آج تو بہت دور سے لگے ہمارے حبی جم سے سوایا کرتے تھے، سو پہ عورت بھی عورت ہے، سو پہ عورت بھی اور عورت کا معنی نہیں جانتے ہم، عربی والے جانتے ہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. پردے کی چیز مستورات کہتے ہیں نا، مستور چھپی ہوئی. آج مخصوصات ہیں تو عورت کی آواز کا پڑتا، یعنی غیر محرم کی آواز سے بھی دل کے اندر منفی جذبات ابھریں گے، ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس سے بھی بچنا. اب ان فضاؤں کی جیسے، اب جس کے دل میں تھوڑی سی ایسی بات اٹھتی بچتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، دفیا گفی ہے پرانے زمانے کو بتائیے کہ اس کو کام میں دیں، اس کو ملامتی ہوگی. تو اصل تصوف کی جو اصل ہے وہ یہ ہے، تزکیہ کی اصل یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس روحانی قوت کا حاصل کرنا، قرآنی قوت کا حاصل کرنا، نور کا حاصل کرنا، جس سے ہمارے اندر وہ قوت آئے کہ تنہائی کے اندر بھی منفی جذبات ابھرے اس کو دبا دیں. کسی کو پتا چلے نہ چلے، اندر میں جذبہ ہو کہ اس کو پتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ قلبی تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہر وقت سامنے رہے، کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، اپنے آپ کو اس پر لائے، پھر اس سے تنہائی کے اندر بھی حرام کام کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اسی کی یہ سمجھایا جا رہا ہے نا، بات تو چل آگے بھی چلے گی. اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، ہماری مجلس بھی اسی لیے ہے، یہ ذکر بھی اس لیے ہے، یہ تعلق بھی اس لیے ہے، یہ بیعت بھی اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا جلنا بھی اس لیے ہے کہ اس ذکر کی کثرت سے، اس تعلق کی برکت سے، اس صحبت سے اپنے اندر اس استعداد کو لینا ہے جو ہمیں شریعت مطالعہ پر ڈال دے، شریعت کا ہر حکم مرغوب ہو جائے. یہ نہیں جو آج ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ چند باتوں پر عمل کر کے اکثر کو چھوڑ کے بڑے سمجھتے بڑے دیندار ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا کچھ اپنے اندر میں ٹھان لیے، دو چار باتیں لے لی ہیں، دو چار بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے، وہ کتنوں میں لگے ہوئے ہیں. اب جب کبھی کوئی تقاضا آتا ہے تمہارا نفس کہتا ہے تو یہ تو نہیں کر رہا نا جی، میں یہ تو نہیں کر رہا نا، میں یہ تو نہیں کر رہا، میں اتنے موقع تم کچھ کر رہا. اور ایسے کوئی تقاضا کرنے والے کام کا آتا ہے کہتا تو یہ تو کر رہا ہے نا، یہ تو کر رہا ہے نا، وہ جو چند کام کر رہا ہے اس پر لا کے باقی بتا دیتے. حالانکہ اپنے اندر استعداد حاصل کرنی ہے اللہ پاک کے ہر حکم کو ماننے والے بنے، شریعت کے ہر حکم کو ماننے والے بنے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے. تو انشاءاللہ اگر اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس مجلس میں شرکت کریں گے، اس کو سامنے رکھ کے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کریں گے، تو انشاءاللہ اس ذکر سے پھر دل کے اندر وہ قوت ابھرے گی، پھر میلان بڑھے گا. اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے. تو بھی ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر کے دل کے اندر سے عاجزی کے ساتھ پکارے گیا، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، یعنی دل کے اندر یہ قوت لینی ہے. یہ تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی، یہ کثرت سے کرنے سے بات بنے گی. وہ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، نفسانی کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کثرت سے سمایا، کثرت سے یاد کرو. فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. ہم جو دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوں گے، تو دل میں نورانیت آئے گی، دل سے ظلمت نکلے گی، دل کو روحانی قوت ملے گی، دل میں میلان بڑھے گا اطاعت کا، دل میں نفرت بڑھے گی نافرمانی سے. اور وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، یہاں فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی سب کو چھوڑ کر سب سے علیحدہ ہو کر، یہ تنہائی کے اندر. تو اس دل کے اندر اللہ کی یاد کو بسانے کے لیے جس سے ہم نے روحانی قوت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اس ذکر کی مشق کرنی اللہ کے نام کے ساتھ. فتبارک اسم ربی کا، رب کا یہ نام بڑا برکت والا نام ہے، جس کو اللہ فرما رہے ہیں متبرک ہے، اس میں برکت کیوں نہیں ہوگی جی؟ اس برکت والے نام سے اللہ کو یاد کرنے کی مشق کرنی ہم نے تنہائی کے اندر. یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں، اصل ذکر ہمارا ہر ایک کا کیا ہے؟ تنہائی کا ہے، کہ کچھ وقت نکال کر تنہائی میں اس کی مشق کریں. ایک تصور کے ساتھ ہے، یعنی تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھیں، جو رنگ جس کو اچھا لگا، یعنی یہ متبرک نام جو ہے ہمارے دل میں نقش ہو جائے گا، دل میں تبرک آ جائے گا، اسی کی دل میں تکرار محبت کے ساتھ، تصور کے ساتھ. تو تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہمارے دل دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ایسا یاد رہے جو اس کی نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے. یہ ہے اس سے مقصود ذکر سے. اللہ سے مانگ کر ہم جب بیٹھیں گے اور مشق کریں گے، انشاءاللہ ہمارے دل متوجہ ہوں گے. اب تھوڑی دیر کی اس کی مشق کر لیتے ہیں, یعنی ہجر نظر کے تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, اور تصور سے تکرار اللہ 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 اللہ, اور اللہ سے مانگے. اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں.
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان فلا حول إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك, اللهم تحجر قلوبنا عن النفاق, اللهم تحجر قلوبنا عن غيرك ونبذل قلوبنا بنور معرفة واليقين, اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. دلی حاجات اللہ سے مانگ نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.